اور اس کی بنیاد ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب دو آدمی ساتھ رہتے ہیں تو انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، یعنی دو ایسے مسلمانوں کا ذکر اس میں کیا گیا کہ ایک وہ مسلمان ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، جب الگ تھلگ رہتا ہے تو ان کی ایذائیں بھی اسے نہیں پہنچتی اور ان ایذاؤں پر جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں اٹھاتا وہ، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور ملنے جلنے کی وجہ سے جو تکالیف اور ایذائیں سہتا ہے ان پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں لیکن ان تکالیف پر وہ صبر کرتا ہے، تو اس مسلمان سے جو میل جول نہیں رکھتا، الگ تھلگ رہتا ہے، یہ دوسرا مسلمان زیادہ بہتر، کیونکہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تکالیف بھی ہیں، اس میں نعمتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، ان تمام چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان جب اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور پھر ان سے تکالیف نہ پہنچیں، اسے ایذائیں نہ پہنچیں، یہ ناممکن۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ میاں بیوی ان سے بھی ایک تکلیف پہنچتی ہے ایک دوسرے سے، دو دوست ان کو بھی تکلیفیں پہنچیں گی ایک دوسرے سے، عزیز و اقارب رشتہ دار ملنے جلنے والے، چاہے کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ان کے ساتھ میل جول رکھے اور تکلیفیں نہ پہنچے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے تعلقات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، پہاڑوں پہ نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے، نہ کسی سے رشتہ رکھے، نہ کسی سے ناتا رکھے، نہ بیوی کے حقوق ادا کرے، نہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے، اور الگ تھلگ ہو کر جنگل میں بیٹھ جائے، جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ جائے جا کے، اور وہیں پر زندگی گزارے، یہ رہبانیت۔ اسلام میں یہ چیز نہیں، اسلام میں تو یہ ہے کہ مل جل کر رہو، میل جول رکھو، محبت رکھو، اور اگر کسی کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو ان تکالیف پر صبر کرو۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ ایسا لازمی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میل جول رکھیں گے تو تکالیف بھی ضرور پہنچیں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے ہمارا چہرہ بنایا، پورا وجود ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس وجود میں ایک چیز چہرہ ہے جو ایک بالش سے زیادہ بڑا نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے اور آتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے چہرے میں ایک ناک، دو آنکھیں، اسی طریقے سے منہ، چہرہ جو بھی ہے یہی ہے سب کچھ، لیکن اربوں انسانوں بالکل کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر چہرہ دوسرے چہرے سے ممتاز۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ انسان میں مابہل اشتراک چیزیں بھی موجود ہیں اور مابہل امتیاز بھی، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں سارے انسان بنایا ہے، لیکن دنیا میں کسی انسان کا دوسرے انسان سے چہرہ نہیں ملتا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ پہلے مرنے والے میں سے کسی کے بالکل اسی جیسا بن گیا ہو، کہ بھائی چلو بھائی وہ مر گیا تھا لہذا دوسرا انسان ویسے اللہ میں نے بنا دیا اسی جیسا، تو چہرہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے جو پوروے بنائے ہیں اللہ رب العزت نے، ان پوروں میں جو لکیریں ہیں یہ بھی کسی انسان کی دوسرے انسان سے نہیں ملتی. اور یہ ایسی قدرت کاملہ کی بات ہے اللہ رب العزت کی کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. کافروں کا عقیدہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر دوبارہ وہ کیسے جمع ہوں گی، ان میں جان کیسے پیدا ہوگی جب وہ مٹی ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اللن نجمع عظامہ، کہ ہم جمع نہیں کر سکتے اس کی ہڈیوں کو. فرمایا کہ ہم اس سے زیادہ مشکل کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروے بھی بنا سکتے ہیں دوبارہ. اس آیت کو جب ایک کافر نے سنا، یقیناً جو حق کے طلبگار ہیں جنہوں اللہ تعالی نے عقل دی ہے، تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا. کہا کہ واقعی یہ قادر مطلق کا کلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اگر یہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ صاحب ہم انسان دوبارہ بنا دیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انگلیوں کے پوروے دوبارہ بنا دینا یہ یقیناً قادر مطلق کا ہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بنا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ ہم بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو دوبارہ جو ہے وہ بنا دیں گے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے دوسرے مقام پر، لیکن یہاں فرمایا کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروے بھی بنا دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے آج کل، پہلے سے ایک انگوٹھے کا نشان لگواتے تھے تو اس سے پتہ چل جاتا تھا، اب ان نشانوں کو جب بڑا کر کے دیکھتے تھے تو کسی انسان کا نشان دوسرے انسان کے نشان سے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اسی طریقے سے دسوں انگلیاں اللہ رب العزت نے جو بنائی ہیں، تو کائنات کے اندر ایک انگلی دوسری کی انگلی سے نہیں ملتی. اب یہی وجہ ہے کہ سائنس نے جہاں ترقی کی تو اب دس انگلیوں کے نشانات آپ دیکھتے ہیں لیتے ہیں، تاکہ کبھی اگر کسی کو پکڑنا چاہیں تو ان نشانات کے ذریعے سے بھی پکڑ سکے. تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ جب چھوٹا سا چہرہ وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، تو بھائی یہ جو انسانوں کے اللہ نے مزاج بنائے ہیں، طبیعتیں بنائی ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں؟ جب دو آدمی ایک ساتھ رہیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو، دونوں کی طبیعتیں ایک جیسی ہوں، ممکن نہیں. ایک کا مزاج ٹھنڈا ہوگا، دوسرا کا مزاج گرم ہوگا، ایک کا مزاج صبر کرنے والا ہوگا، دوسرے کا مزاج ذرا تلخ ہوگا اور فوراً جواب دینے والا ہوگا. تو مختلف طبیعتیں بنائی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی جن کا رشتہ انتہائی گہرا ہوتا ہے لیکن ان کے مزاج بھی آپس میں ملتے نہیں. کبھی شوہر بیوی کی کسی نہ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے، کبھی بیوی شوہر کی کسی نہ کسی بات پر ناراض ہوتی ہے. تو دیکھیے یہاں حالانکہ میاں بیوی ہیں لیکن تعلقات میں اوپر نیچے ہوتا رہتا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو انسان جو ساتھ رہیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں. بھئی یہ بات ہم سنتے آئے ہیں اپنے گھروں میں کہ جب برتن ہوتے ہیں دو برتن تو کھڑکتے بھی ہیں، ان میں آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب انسان ایک جگہ رہتے ہیں، ایک محکمے میں ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ایک گھر میں ہیں، ان میں لڑائی ہوتی ہے. باپ اور بیٹے کا مزاج نہیں ملتا، باپ کی طبیعت اور، بیٹے کی طبیعت اور، شوہر کی طبیعت اور، بیوی کی طبیعت اور، ایک بھائی کی طبیعت اور، دوسرے بھائی کی طبیعت اور، استاد کی طبیعت اور، شاگردوں کی طبیعت اور. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مزاجوں میں تبدیلیاں ہیں، مختلف مزاج ہیں اللہ نے رکھے ہیں. تو یقیناً جب یہ بات ہے تو پھر مزاجوں کی تبدیلی کی وجہ سے اور مختلف ہونے کی بنا پر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، طبیعت کے خلاف بات بھی ہوگی. اب ایک تو یہ ہے کہ جب طبیعت کے خلاف بات ہو ہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، مار پیٹ شروع کر دیں، تو زندگی دوزخ بن کے رہ جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اتنا ہی بدلہ لے لیں جتنا اس نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، لیکن ایسا پیمانہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ بھی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم صبر کر لیں اور معاف کر دیں. تو یہ ایک ایسی صورت ہے اللہ نے جس کو بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ بے حساب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے گنتی بھی نہیں بتائی، کیونکہ گنتی تو کچھ عدد ہیں ہمارے پاس، گنتیوں میں ہم ہزار گن لیں گے، لاکھ گن لیں گے، کروڑ گن لیں گے، پھر اس کے بعد آ جائیں گے عرب، قدم، اس کے بعد ختم. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حد و حساب. گنتی ختم ہو جاتی ہے، تمہارے پاس عدد ہی نہیں ہے جن کو تم گن سکو، اتنا صبر کرنے والے کو اجر دے گی. کتنی بڑی تسلی دے دی کہ میاں اگر کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے صبر کر لو، اور صبر کے نتیجے میں ہم سے تم بے حساب اجر لے لو. تو یہ معمولی دولت نہیں، اور یہ ایسی چیز ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں بھی تھیں، تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف جو ہے وہ ازواج مطہرات سے بات سرزد ہو گئی، اور بہت سے مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ایسی ہو گئی جو بیویوں کو ناگوار گزری. تو بحیثیت میاں بیوی کے یہ کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں. کبھی کوئی آدمی کہے کہ وہ تو نبی تھے اور بیوی جو ہے وہ آپ کی بات کو برا سمجھے تو یہ تو بہت بڑی گناہ کی بات. یاد رکھیے جہاں وہ نبی تھے وہیں وہ شوہر بھی تھے کسی کے. بحیثیت شوہر اور بیوی کے اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کی گنجائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، آپ نے قسم کھا لی، ایک مہینے تک ازواج مطہرات سے دور رہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، جب کوئی بات کہتی ہو تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. کیا ان کی ناراضگیاں تھی دیکھیے. لیکن بہرحال یہ تو تھا نا کہ کوئی بات ناگوار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ہو سکتی تھی. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شوہر کے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات بحثیت بیویوں کے، ان کے مزاجوں میں فرق کی وجہ سے کوئی بات ان کو اور ان کو کوئی بات ان کو یہ ہو سکتی تھی، تو عام لوگوں کے مزاجوں میں چونکہ فرق ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کے درمیان رہا، طبیعتوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے اور مزاجوں میں فرق کی وجہ سے ان کے درمیان بھی رہی. بہت سے صحابہ کا مزاج دوسرے صحابہ سے نہیں ملتا تھا. سیدنا ابوبکر، عمر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لیجئے، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. یعنی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ دونوں حضرات اتنا ساتھ رہتے تھے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ جا ابوبکر و عمر، ذهب ابوبکر و عمر، دخل ابوبکر و عمر، یعنی گئے تو ابو بکر عمر دونوں گئے، آئے تو دونوں ساتھ آئے، نکلے تو دونوں ساتھ نکلے. یعنی قدم قدم پر جب ہم گفتگو کرتے تھے تو ابو بکر عمر کے نام ساتھ ساتھ آتے تھے. لیکن اس کے باوجود مزاج میں اختلاف تھا. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ناگوار گزری، دونوں میں کچھ تلخ کلامی ہوئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں منانے لگے لیکن وہ نہیں مانے اور آگے آگے چلنے لگے، پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہو گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دور سے دیکھا صحابہ سے کہا کہ لگتا ہے کسی لڑ جھگڑ کر آئے. چہرے پر نظر ڈالی یا وحی کے ذریعے سے علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے، چہرہ بتاتا ہے. اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا دروازہ تو انہوں نے بند کر دیا لیکن فوراً دل کے دروازہ کھلا اور سوچنے لگے کہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ہے کوئی بات کہہ دی تھی لیکن وہ معافی بھی تو مانگ رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے بھی آئے میرے، اب شرمندگی ہوئی. اب فوراً وہاں سے نکلے بے چین ہو کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے. اب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ابو بکر صدیق نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی اور مجھے منایا بھی, لیکن مجھ سے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے عمر کو یہ بات کہہ دی تھی. تو دونوں اپنی غلطی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا اس بنا پر آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھی کو آزاد چھوڑ دو, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہو ان کو چھوڑ دو. جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی نے میری تصدیق نہیں کی سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا, اور تم سب نے کہا کذبتا, جھوٹ بولا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہے یقیناً ان کی بڑائی. بہرحال یہاں میرا مقصود ان واقعات کو دہرانا نہیں, لیکن ان واقعات کے ذریعے سے یہ بتلانا ہے کہ ساتھ جب انسان رہتا ہے تو چاہے وہ سیدنا صدیق اور عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو, مزاجوں میں مناسبت بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات خلاف مزاج ہو جاتی ہے. بعض اوقات مزاج مناسب ہوتی مناسبت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بات خلاف طبیعت بھی ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں. تو یہ طبیعت کے خلاف بات ہوئی, لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق میں بھی ہو سکتی تھی تو کسی اور میں کیوں نہیں ہو سکتی. میاں اور بیویوں میں ہوتی جیسا کہ میں نے کہا, اب اس کا طریقہ کیا ہے, کیا کرے آدمی اسی صورت میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بدلہ لے لے, تو یقیناً آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے, جتنا کوئی تکلیف پہنچا ہے اتنی تکلیف تم بھی پہنچا دو, کسی نے ایک تھپڑ مارا تم بھی مار دو, لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ آپ نے تھپڑ مار دیا بات ختم. اور اگر خدا نہ کرے آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دو تو آپ ظالم ہو جاؤ گے. اس لیے تیسری جو صورت ہے وہ سب سے بہتر ہے, اور وہ کیا ہے, معاف کر دیا, اس کی تکلیف پر صبر کر لیا, اور جب صبر کیا تو اللہ کے وعدے کے تم مستحق ٹھہر گئے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے حساب اجر و ثواب جو گنتی اور شمار میں بھی نہیں آ سکتی. دیکھیے مزاجوں کی تبدیلیوں کا یہ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے. انما المرأة كالظل, کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے. ان اقمتها کسرتها, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ, اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو ٹیڑے رہتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. بعض جاہلوں نے یہ سمجھا کہ اس سے عورت کی مذمت بیان کی گئی, حالانکہ اس سے عورت کی مذمت نہیں بیان کی گئی, بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو پسلی ٹیڑی ہی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس کو یہ ٹیڑی اس کو سیدھا کر دو, پسلیاں سیدھی کر دو, تو بتائیے کیا اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ سیدھی کرنے اگر یہ پسلیاں جو ہماری بڑی ہوئی ہیں یوں, اگر ہم اس کو سیدھی کرائیں ڈاکٹر سے کسی سے تو کیا حال ہوگا پھر؟ ہے جی, بجائے فائدے کے نقصان ہوگا, پھر جو ہے کہیں اور جانا پڑے گا. اس لیے اس سے اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹیڑھا رہنے دیں اور ٹیڑھے رہتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کریں. اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح فرمایا کہ عورت کے اور مرد کے مزاج میں فرق ہوتا ہے, جہاں تک تم اصلاح کر سکو کرو, اور جب نہیں کر سکو تو اس کو چھوڑ دو. اب تم زیادہ اگر کوشش کرو گے تو جس طرح پسلی سیدھی کرنے کی کوشش میں ٹوٹ جاتی ہے, اس طرح یہ عورت بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس کا حسن اسی میں ہی ہے, اس کی فطرت الگ ہے, انسان مرد کی فطرت الگ. ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مفید الطالبین, اس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے, یعنی ایک واقعہ بیان کیا ہے. تو مثال وہ اتنی اچھی ہے کہ اس موقع پر اس کو بیان کرنا مناسب ہوگا. واقعی یہ بیان کیا کہ کسی بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک عقاب آ گیا, اس نے اس کو زخمی تھا, وہ اس کی مرہم پٹی کی, کچھ عرصے میں وہ عقاب جو ہے وہ اس سے مانوس ہو گیا کچھ. اب اس نے اس کی طرف غور و فکر کیا تو سوچنے لگی بیچارے کی چونچ کتنی ٹیڑھی, ایسی مڑی ہوئی ہے بالکل اندر کو, پنجے دیکھے تو پنجے بھی الٹے نظر آئے, میں کہا اوہو اس سے تو بیچارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی. پھر دیکھا تو ناخون بھی اس کے بڑے 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 ہیں. کہنے اوہو اس کے تو ناخون بھی بہت بڑے بڑے ہیں, کبھی کسی نے کاٹے ہی نہیں. کینچی لائی اس نے, اس کے ناخون کاٹ دیے. پھر اس کی چونچ جو ٹیڑھی میڑھی مڑی ہوئی تھی وہ بھی کاٹ دی کہ سیدھی ہو جائے, کھانے میں تکلیف ہوتی ہوگی. اور اسی طریقے سے پنجے بھی کوشش کیے کہ سیدھے ہو جائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بےچارا جو پہلے زخمی تھا پہلے ہی اور زیادہ زخمی ہو گیا, چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ ہے نادان کی محبت. اگر تم اس طرح سے, اصل میں اس کا حسن اس ٹیڑھی چونچ ہی میں تھا, اس کے پنجوں ہی میں اس کے لیے شکار تھا کہ اگر اس کے پنجے ناخون والے ہوں گے تو وہ شکار کو دبوچ سکتا ہے. لیکن نادان کی محبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو بےچارا بڑے تکلیف میں, لاؤ اس کو ٹھیک کر دوں. تو نتیجہ پھر یہ ہو گیا کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا. اسی طریقے سے مزاجوں میں, طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے, اور اس اختلاف کو کی اصلاح کی صرف یہ صورت ہے کہ آدمی اچھائیوں کی طرف غور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی کہ میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے, یہ ہے وہ ہے, خرابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اس کی باتیں سنی, آپ نے فرمایا طلقہ. وہ اتنی ساری خراب بیان کی, طلاق دے دے اس کو, چھوڑ دے. اب اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو ہم سکھا روک کے رکھ. مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس شخص کو برائیاں ہی نظر آ رہی تھیں بیویوں میں. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم صرف برائیوں پر نظر رکھتے ہیں, تو وہ بھی صرف برائیوں پر نظر ڈال رہا تھا اور اچھائی کوئی ذہن میں نہیں آ رہی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ طلاق دے دو, جب تجھے اتنی برائیاں نظر آ رہی ہیں اس میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں تو چھوڑ دے. اب جیسے آپ نے طلقہ کہا, فوراً اچھائیوں کی طرف نظر چلی گئی کہ اوہو وہ تو میرے پاؤں بھی دباتی ہے, کھانا بھی پکا کے دیتی ہے, خدمت بھی کرتی ہے, بہت سارے کام تھے جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے, اس کے بچوں کو پالتی ہے, کھلاتی ہے. اب اس کی اچھائیوں کی طرف نظر پڑی تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, سارے فوائد ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو فوراً اس نے یہ کہا, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم سیکھا, روک کے رکھو. کس نے کہا تمہیں طلاق دو؟ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب تمہارے مزاج نہیں مل رہا اور تم یہ سمجھتے ہو. تو اس میں ایک آپ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے بندو, اگر تمہیں کسی کا مزاج اپنے مزاج سے ہٹ کر نظر آئے تو تم اس کی صرف برائیوں کو نہ دیکھو, اگر کچھ برائیاں ہوں گی تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی. تم اچھائیوں پر غور کرو, اور جب اچھائیوں پر غور کرو گے تو اس کے نتیجے میں برائیاں تمہارے دل سے نکل جائیں گی. یا اچھائیوں پر غور کرو گے تو پھر قدر معلوم ہوگی کہ بھئی اب تک میں چونکہ برائیاں ہی دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی تھی, اب جب میں نے اس کی اچھائیوں کی طرف غور کیا تو بہت ساری اچھائیاں نظر آنے لگی. لیجئے, پہلے بے قدر تھے اب قدردان بن گئے. تو یہ اس لیے بات بیان کی کہ چونکہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں مجھ سمیت, کہ جب رہتے ہیں تو آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, طبیعتیں اور مزاج الگ الگ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو یہ جہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کا علاج ہے, میرا بھی علاج, کیونکہ سنانے والا سب سے زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسروں کو جب کہہ رہے ہیں تو ہم خود بھی اس پر عمل کریں. کہ جب آدمی اتنے سارے, مثلا یہاں ہم رہتے ہیں, اتنا سارا عملہ ہے, یقیناً کسی کا مزاج ہم سے ملتا ہے, کسی کا ہم سے نہیں ملتا, اور جس کا ملتا ہے تو کسی وقت ملتا ہے کسی وقت نہیں ملتا. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ملے. تو مزاجوں میں تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے پھر اسی وجہ سے ماحول میں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اس کی اچھائیوں پر نظر کرے, اور جب آدمی اچھائیوں پر نظر کرے گا تو انشاءاللہ پھر برائیاں آہستہ آہستہ دل سے نکلیں گی, اور پھر آدمی کو اس کی قدر معلوم ہوگی کہ ٹھیک ہے بھائی اب تک میں اس کی برائیوں کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اب جب اچھائیوں کی طرف غور کر رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ واقعی جو ہے اس میں تو بہت ساری اچھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں بیوی کی صرف برائیاں ہی بیان نہ کرو, اس میں بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. آج سوچے کہ اگر اللہ نے اس میں اگر ایک برائی رکھی ہے یا اس کی طبیعت میں ایک برائی ہے تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں, تم ان اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو اسی طریقے سے آدمی اپنے خاندان میں غور کرے, اختلافات ہوتے ہیں خاندان میں ہوتے ہیں, برادری میں ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم غور و فکر سے کام لیں کہ ہمارے جو لڑائی ہیں جھگڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ان کی برائیوں کی طرف نظر رکھتے ہیں لیکن اچھائیوں کی طرف ہم غور نہیں کرتے. جب ان کی اچھائیوں کی طرف غور کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے دل سے جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی شروع ہو جائیں گی. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ چونکہ ایک بڑی خرابی ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے, نہ اس میں کوئی نیک اس سے خالی ہے نہ برا, نہ چھوٹا نہ بڑا، عام طور پر ان سب خرابیوں میں ہم سب مبتلا ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کی طرف ہم غور و فکر سے کام لیں اور صبر کریں، ان ایزاؤں پر اور تکلیفوں پر صبر کریں، انشاءاللہ اس ایزا پر تکلیف کرنے کا اجر و ثواب جو ملے گا وہ بے انتہا. اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں نے کہا کہ شمار بھی نہیں کیا، کوئی گنتی بھی نہیں بتائی، بلکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہا ہے، بغیر حساب و کتاب کے بے انتہا اجر و ثواب ملے گا، کتنا ملے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات، بڑائی کی بات کہ انسان دوسروں کی ایزاؤں پر صبر کرے، ان کی تکلیفوں کو سہے، برداشت کر لے. مالکان ہیں اپنے ملازمین سے تنگ ہوتے ہیں، یقیناً ملازم کا مزاج اور مالک کا مزاج اور، اسی طریقے سے گھر کا سربراہ ہے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، ان کے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے مزاج نہیں ملتے تو باقی لوگوں کو مزاج کیسے مل سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. اس دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ سکون ہی سکون ملے اور جناب ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، راحتیں ہی راحتیں ہوں اور ہمارے نصیب میں کوئی غم اور تکلیف نہ ہو، یہ ناممکن. جس کو اٹھا کر دیکھ لو، جس سے پوچھ کر دیکھ لو، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی فکر، کسی کو کوئی فکر، ایک فکر دور ہو گئی دوسری فکر شروع ہو گئی، اس فکر سے فارغ ہوئے تیسری فکر شروع ہو گئی، تیسرا کام ختم ہوا چوتھی فکر شروع ہو گئی، ختم نہیں ہوتی. یہ دنیا اسی ترتیب پر اللہ نے بنائی، البتہ یہاں کی فکروں، یہاں اس کے ایک ہی علاج ہے بس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور اللہ نے بتلا دیا کہ بھئی یہ جو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان پر صبر سے کام لو. مانگو مت، تکلیفیں طلب مت کرو، پریشانیاں مانگو نہیں اللہ سے، لیکن اگر آ جائیں تو حتی الامکان ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرو. جیسے اپنے دوست احباب ہیں اور ایک محکمے میں کام کرنے والے ہیں، ان سے اگر ایزا تکلیف پہنچ رہی ہے تو جس حد تک ہو سکے آپ اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، یعنی جو صورتیں ممکن ہیں جائز حدود میں رہتے ہوئے ان تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پھر بھروسے پہ صبر کریں. اگر پھر بھی دور نہیں ہوتی صبر سے کام، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی کو اس کو قادر ہے اس تکلیف کو دور کرنے پر تب بھی دور نہیں کر رہا. حدیث میں دعائیں بھی تو آتی ہیں کہ اگر بخار آ گیا تو بخار سے کو دور کرنے کی دعا ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی، انہوں نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اب دور فرما دے اس تکلیف. تو اس سے پتا چلا کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس تکلیف کو دور کرنے کی جائز حدود میں کوشش کرتے رہیں، اور جب وہ دور نہ ہو اب اس پر صبر سے کام لیں، انشاءاللہ پھر اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اسی طریقے سے خاندانی مسائل ہیں، اختلافات ہیں، وہاں پر بھی اس قسم کے لڑائی جھگڑے سامنے آتے ہیں، تو آدمی کوشش کرے کہ ان اختلافات کو دور کرے حتی الامکان. لیکن اگر دور نہیں ہوتے اپنی سی کوشش کے باوجود، اب اگر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو صبر سے کام لے لیں، اور سمجھ لے کہ بھائی اس کا مزاج ایسا ہی ہے، اب اگر میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو یقیناً پھر مجھے اس کی ایزاؤں پر صبر تو کرنا ہی ہوگا، تو انشاءاللہ اس پر جو اجر و ثواب رکھا ہوا ہے آج میں اس کو سوچے پھر. تو یہاں کی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، بس جس کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ ایک دن جب موت آئے گی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور جو مستقل راحت میں ہے تو ایک دن اس کی راحت بھی ختم ہو جائے گی. ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں اس ہفتے میں تقریباً دو موتیں ہوئیں، ایک تو ہمارے بھائی یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، تشریف لایا کرتے تھے یہاں پر مسجد میں، نمازی بھی تھے، پھر یہاں سے انہوں نے گھر جو ہے اپنا قبا مسجد کے قریب بنوا لیا، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، صبح کی فجر کی نماز پڑھی، اپنا جو واک واک کرتے تھے اس دوران ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور آنن فانن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آدمی یہ سوچے کہ دیکھو بھائی دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ کے گئے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، دکانیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن کوئی بچا نہیں سکتا، جب موت آ جاتی ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، بس پھر کچھ بھی کر لو، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب موت آ گئی تو اب جانا ہی ہے، اب رک نہیں سکتا. اور اسی طرح گلستان جوہر میں ایک جگہ میں جاتا ہوں جہاں حضرت معتقی صاحب جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو پچھلے ہی جمعے جب میں گیا تو ایک صاحب جو ہے وہ اپنی جو گاڑی کی چابی تھی اس کو اس طرح گھما رہے تھے، بلکہ خاص انداز میں ان کا اسٹائل تھا گھمانے کا، تو بھائی مدلہ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ ہے تو یہ بوڑھا آدمی لیکن چابی کا اسٹائل ایسا جیسے جوان گھماتے ہیں. میں نے دیکھا, میں نے کہا ہاں بھائی ہے تو صحیح ماشاءاللہ. تو خیر یہ بات صرف ایک مرتبہ ہوئی, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. آج مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا پرسوں. میں نے کہا بھائی ابھی پچھلے جمعے تو آپ نے, میں نے حالانکہ ان کو دیکھتا تو تھا لیکن کبھی خیال نہیں آیا تھا ایسا, لیکن ان کی توجہ دلانے پر میں نے اسے خاص طور پر دیکھا, اور آج جب انہوں نے مجھے کہا تو دنیا کی بے ثباتی نظر آئی. اور ان کا بھی یہ پتا چلا کہ ظہر کی نماز کی تیاری کے سلسلے میں اٹھے تھے اور وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ بس فوراً انتقال ہو. بہرحال موتیں اچھی الحمدللہ, کہ نماز کی تیاریاں یا نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد موتیں ہوئیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بات یہ میرے عزیز بھائی, اس دنیا کا حاصل کیا ہے؟ اب سارے لڑائی سارے جھگڑے ختم ہو گئے. اگر عیش و عشرت میں تھے تو وہ عیش و عشرت ختم ہو گیا, اگر رنج اور تکلیف میں تھے تو رنج اور تکلیف ختم ہو گئی. یہ چار دن کی بات, تھوڑا سا برداشت کر لیں. بالآخر ہم نے یہاں سے کوچ کرنا رہنا نہیں. کسی نے بھی عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار. حاصل کچھ نہیں ہے اس دنیا کا. ہاں ایک طور پر حاصل ہے کہ ہم یہاں رہ کر وہاں کی تیاریاں کریں. ہم نے اس سے اپنے آپ کو غافل کر رکھا ہے. ہم یہاں رہ کر اتنے مست ہیں اس دنیا کے اندر, اس کی رنگینیوں میں, کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھلا رکھا ہے. اس کی کوئی تیاری ہم نہیں کرتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس درجے کی نہیں کرتے جس درجے کی کرنی چاہیے. تو اس لیے اس طرف توجہ دلانا ہے. اپنی توجہ بھی میں دلانا, اپنے آپ کو بھی دلانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی دلانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے پسند کرے اپنے لیے, جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونا جائیں, یہاں حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, لیکن اگر کبھی خراب حالات آ جائیں تب بھی کہے کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ نے جس حال میں رکھا الحمدللہ, ہم اس لائق بھی نہیں تھے. سوچے کہ ہمارے پاس تو کبھی سائیکل بھی نہیں تھی, اللہ نے موٹر سائیکل دے دی, پھر گاڑی دے دی, پھر بنگلہ دے دیا, پھر جو ہے وہ ساری چیزیں عطا فرما دی. تھی تو کچھ بھی نہیں بھائی. جب آدمی آتا ہے پیدا ہوتا ہے کیا ساتھ لاتا ہے مجھے بتائی, ننگ دھڑنگ ہوتا ہے اس کے پاس, نہ لباس نہ کوئی چیز, گندگی میں آلودہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ مہیا کر دیے جو اس کی صفائی ستھرائی لباس خوراک ہر چیز کا انتظام کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں. اگر ماں باپ کو ایسی محبت اللہ نہ عطا فرمائے کون کسی کو پالتا ہے بتائیے, کسی کے بچے کو پالے گا, اس کی گندگیاں صاف کرے گا؟ لیکن اللہ نے ماں کے لیے ایسی محبت, ماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے اولاد کی کہ وہ بچے رات کو سخت سردی ہو گرمی ہو کسی حالت میں بھی اپنے بچے کی تکلیف پر بے چین ہو جاتی. اس کی گندگی اس کی نجاستیں صاف کرنے میں اسے کوئی گھن نہیں آتی. اس کی طبیعت میں ادنا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا. اور اگر کوئی اس کو کہے کہ کیا ہے تو گندگی میں گھسی ہوئی چھوڑ اس کو, تو وہ سمجھے گی میرا دشمن, میرے بچے کا دشمن. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کرنے والی ماں باپ عطا فرما دیے, یہ اس کا احسان. اور آدمیوں کو اس کا پتہ تب چلتا ہے جب خود باپ بنتا ہے یا ماں بنتی. اس سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی, لیکن جب خود بن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کیسی تکلیف اٹھا کے پالا پوسا ہے. اس لیے جو جوان ہیں انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ماں باپ نے ہمیں بڑی مصیبتوں سے پالا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بہرحال شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ان کے دل میں ہماری محبت رکھ دی. اگر محبت نہ رکھتے تو ہم نہ پل پاتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جہاں یہ کہا ہے کہ تعبد اللہ وعبد اللہ, وہی پر کہا کہ وہ بالوالدین احسانا, اللہ کی عبادت کرو, والدین کی قدر کرو, ان کے احسانات تلے تم دبے ہو. تو بہرحال یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ دنیا ہے چند روزہ, اس لیے یہاں پر الجھو مت. یہاں کی تکلیفیں بھی ایک حد تک ہیں, یہاں کی راحتیں بھی ایک حد تک ہیں. بہرحال انسان ساری راحتیں چھوڑ کر اپنے اللہ سے ملنے والا ہے. مبارک ہے وہ انسان کے جب جائے دنیا سے تو ہنستا ہوا جائے, ساری دنیا رو رہی ہو لیکن وہ ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا جائے. جس طرح کے انسان آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کا رونا یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے. اگر بچہ نہ روئے تو سمجھتے ہیں مردہ ہے. تو بچے کا رونا یہ زندگی کی علامت پیدا ہوتے وقت, اور اسی طریقے سے ہنستے ہوئے جانا دنیا سے یہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت کہ ماشاء اللہ اس کے چہرے پر ہنسی ہے, اس کے چہرے پر خوشی ہے, جا رہا ہے تو اللہ سے راضی ہو کے جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے رو رہے تھے, تکلیف تھی انہیں تو ان کے گھر والے رو رہے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم روتے ہو, اور جو کہ خود بھی تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آئے, تو گھر والوں نے کہا تم بھی تو روتے ہو, تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو جس لیے رو رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں یہاں سے جدا ہو رہا ہوں, مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ انشاءاللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی. تو جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں پر ہم اپنے دوستوں سے, احباب سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے مشائخ سے, اپنے عزیزوں سے, رشتہ داروں سے ملیں گے, تو پھر یہ مرنا بھی ہمارے لیے خوشی کی چیز ہو جاتی ہے. اس سے مرنے کے لیے بھی انسان خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے, ہم بھی جا کے اپنے جو چلے گئے, دادا چلے گئے دنیا سے, نانا چلے گئے, محبت کرنے والے اور بہت سے لوگ چلے گئے, ان سے ملاقاتیں ہوں گی. لیکن یہ اسی وقت ہے جب ایمان پہ خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل میں گزر رہی ہو, ایسی زندگی اگر ہم نے گزاری تو انشاءاللہ پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے, پھر دروازے کھل جائیں گے راحت کے. پھر اگر راحت کا دروازہ کھل گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا, اور خدا نہ کرے اگر تکلیف کا دروازہ کھل گیا تو پھر وہاں کی تکلیفیں بھی ایسی جو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. اس لیے کوشش کریں کہ راحت ہی کا دروازہ کھلے, اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اب یہاں اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں یا اللہ, جو صحیح باتیں کہی گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلطیاں ہو گئیں کہنے میں انہیں معاف فرما, نسیہ منسیہ فرما. الہ العالمین آپس کی محبتیں عطا فرما, یا اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما, اپنے احکامات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری پھوپھی صاحبہ بیمار ہیں ان کی دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے, اور ان کا آپریشن ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب بھی فرما دے. اسی طریقے سے چچا بھی بیمار ہیں, اور بھی والدہ بھی بیمار ہیں, اور بہت سے عزیز رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں یا مختلف بیماریوں میں ہیں. اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں, اپنے فضل خاص سے ہماری بھی بیماریاں دور فرما دے, ہمارے عزیزوں کی رشتہ داریوں کی بیماریاں دور فرما دے. یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی, والدین کی, اے اللہ جو بھی بیماریاں ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. ہم سے جن جن حضرات نے کہا ہے میں بیماریوں سے شفا یابی کے لیے, یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی, ہمارے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی, اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کاملہ فرما دے, درجات عالی عطا فرما, ان کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے, بال بال کی مغفرت فرما دیجئے, درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہمیں بچا لیجئے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے ہم دنیا میں بھی باعزت ہو جائیں اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں عزتیں مل جائیں. اے اللہ من حیث المجموع ہمارے حالات بڑے خراب ہیں, مسلمان ہر جگہ پسپا ہو رہے ہیں, ذلت اور رسوائیاں بظاہر ان کے مقدر میں نظر آ رہی ہیں. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں, اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما. اے اللہ یقیناً اس میں بھی ہماری بدعمالیوں کا دخل ہے کہ مجموعی اعتبار سے ہماری حالات اچھے نہیں ہیں, اعمال کے اعتبار سے آپ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے, اصلاح فرما دیجئے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ پھر سے مسلمانوں کو کوئی بھی عزتیں حاصل ہو جائیں، کھوئے ہوئے اے اللہ جو عروج کا زمانہ تھا وہ پھر سے انہیں مل جائے. الہ العالمین، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، ایزا دینے کا، قتل و غارت گری کا، دہشت گردی اور بربریت کا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے ان سے نمٹ لے. اے اللہ تو کافی ہو جا، اے اللہ تو کافی ہو جا، اے اللہ تو ان سے نمٹ لے. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت اسرائیل نے جو دہشت گردی اور بربریت فلسطینیوں پر مچائی ہوئی ہے اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، نہتے لوگوں پر حملے اور بمباریاں کر رہا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان یہود و نصارہ کو اے اللہ اولاً ہدایت عطا فرما، لیکن ان کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ انہیں شکست فاش سے دوچار فرما. اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت دینی نصیب فرما. اے اللہ کوئی مسلمان اس وقت ان کے حق میں بول نہیں رہا، بیان نہیں دے رہا، آپ اپنا فضل فرما دیجئے. مسلمان اے اللہ بالکل خس و خاشاک کی طرح ہو گئے. اے اللہ ان کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا. اے اللہ یقیناً یہ ہماری بدعماریوں کا نتیجہ ہے اور تیرے احکام کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارا رعب اور دبدبہ پھر سے قائم فرما دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ باوجود اس کے طاقت ہونے کے بھی ہم بے طاقت ہیں، اے اللہ باوجود ہمارے پاس قوت ہونے کے بھی ہم بظاہر بے قوت ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل و خاص سے انہیں مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے طلبا کا امتحان ہونے والا، انہیں کامیابی عطا فرما، دنیاوی عزتیں اور کامیابی بھی عطا فرما، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما. ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. ہمارے عثمان کی والدہ کا آپریشن ہونے والا ہے بائی پاس کا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں اور انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں. اسی طریقے سے اور جو تکالیف پریشانیاں جس جس کے گھر میں جیسی بھی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں یا اور، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے اپنے فضل خاص سے. یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، جب تک زندگی رہے عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. دعا فرمائیے ہمارے بھائی یوسف صاحب اور ہمارے جو دو کبریا مسجد کے نمازی ہیں جن کا انتقال ہوا دو دن پہلے، دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اسی طرح ہماری مسجد کے اور نمازی جتنے اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں بھی اے اللہ اسلام پر، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ جسم کی سلامتی بھی عطا فرما، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما، حتیٰ کہ اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان بھی صحیح و سالم لے جائیں اور جسم و جان بھی صحیح و سالم لے جائیں. ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیجئے، چوریوں سے اور ڈکیتیوں سے ہمیں بچا لیجئے، چوروں اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر شرری آدمی کے شر سے اور ہر فتنہ انگیز کی فتنہ انگیزیوں سے اور ہر مفسد کی فساد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کے شرارتوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.